الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فاستقم كما أمرت. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے استقامت کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے، المداومت علی الاعمال، کہ آدمی جن اعمال کو، اعمال صالحہ پر عمل یا اعمال باطلہ سے احتراز، اس کے اوپر مداومت کا جو اہتمام کرے گا، اسی کا نام ہے استقامت. رات آپ نے مفتی کریم صاحب سے استقامت سے متعلق تفصیل سنی. ہم لوگ یہاں کئی روز سے اللہ کے اس گھر میں پڑے ہوئے ہیں. انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت دی ہے، ایک مزاج ہے اس کا، کہ کوئی عمدہ اور قیمتی چیز اس کو حاصل ہوتی ہے تو وہ اس کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ کہیں میرے ہاتھ سے نکل نہ جائے. خاص کر کے بڑی محنت کر کے اس نے اگر اس کو حاصل کیا ہے تو، کوئی آدمی کہیں گیا کما کر کے کچھ رقم حاصل کی، تو اس کی کوشش ہوگی کہ چور یا اچک کے اس کے پاس سے وہ رقم چھین نہ لیں. ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اپنے گھر میں اعتکاف کی نسبت پر ٹھہرنے کا موقع عطا فرمایا، اور بہت سے وہ اعمال جو ہم عام طور پر نہیں کرتے تھے یا کرتے تھے لیکن اس اہتمام کے ساتھ اور ایسی پابندی کے ساتھ نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کرنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ ایک بہت بڑی دولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے، اپنے گھر کے قیام کی برکت سے اور رمضان المبارک کی برکت سے ہمیں عطا فرمائی. اس لیے ہمیں اب اس کو باقی رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ رمضان گیا اور پھر مسجد سے ہی جو ہے آپ نے چھٹی لے لی. وہ آپ نے خطبے میں سنا، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ سنایا گیا تھا، کسی نے کہا بعض لوگ رمضان کے اندر اعمال وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں، رمضان کے بعد پھر غائب ہو جاتے ہیں. انہوں نے فرمایا عجیب لوگ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو رمضان کے مہینے ہی کے اندر پہچانتے، اور دنوں میں اللہ کو جانتے ہی نہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم نے جو رشتہ اور تعلق قائم کیا ہے اس رشتے کو برقرار رکھنا ہے، مضبوط کرنا ہے، بڑھانا ہے، اور اس کے برقرار رکھنے، مضبوط کرنے اور بڑھانے کا طریقہ وہی ہے جو اس رشتے کے قائم کرنے کا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ کی اطاعت و فرما برداری جو مختلف انداز میں عمل میں لائی جاتی ہے، یہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے آدمی کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہوتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے اس کے ذریعے سے یہ تعلق مضبوط ہوتا ہے، اور اسی سے یہ تعلق جو ہے آگے بڑھتا ہے، اس میں ترقی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نے یہاں کے قیام کے دوران جن اعمال کا اہتمام کیا ہے اس کو باقی رکھیں اور اس کے اوپر مداومت کا اہتمام کریں۔ گویا یہاں آپ کو کوئی پوچھے گا کیا لے کر کے آئے وہاں سے، تو آپ کہہ سکتے ہیں بھائی میں پہلے تہجد نہیں پڑھتا تھا، اب اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے سعادت اور توفیق عطا فرمائی کہ اب میں تہجد پڑھنے لگا ہوں، پہلے عوامین نہیں پڑھتا تھا، اب مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق عطا فرمائی، پہلے میں قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام نہیں کرتا تھا، اب ایک مقررہ مقدار میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں، نماز با جماعت کا اہتمام نہیں ہوتا تھا مجھ سے، اب وہ کر رہا ہوں۔ یہ سوچئے کہ آپ یہاں سے کیا لے کر کے جا رہے ہیں، اور یہ چیزیں وہ ہیں جن کو ہمیں اپنی زندگی کے اندر اس کو اتارنا ہے، اس کو باقی رکھنا ہے، اس کو بڑھانا ہے، اس میں ترقی دینی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من استوى یومہ فہو مغبون، جس آدمی کے دو دن یکساں ہو، آج جو حالت اس کی دینی اعتبار سے تھی، جس پوزیشن میں تھا، کل بھی اسی حالت پر ہے، اس میں کوئی ترقی نہیں ہوئی ہے، تو وہ گھاٹے میں۔ ہر آنے والا دن ہم کو اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور دین پر عمل کے اعتبار سے ترقی کی طرف لے جانے والا ہو تب تو بات ٹھیک ہے، اس لیے اس کا خاص اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں کے قیام کے درمیان آپ نے جن اعمال کا اہتمام کیا باقاعدہ، اس کی ایک فہرست تیار کیجئے، اپنے دل میں یہ طے کر لیجئے کہ اب ان اعمال کا ہم آئندہ اپنی زندگیوں میں اہتمام کریں گے۔ کریں گے یا نہیں کریں گے تو اس کی برکات حاصل ہوگی۔ تو بہرحال دوسرا، یہاں آنے سے پہلے جس غلط ماحول سے آپ کا تعلق تھا، اگر تھا تو، اب یہاں سے جانے کے بعد اس سے آپ کو کوئی جو ہے رابطہ نہیں رکھنا ہے، کوئی تعلق نہیں۔ عام طور پر آدمی یہاں آنے کے سے پہلے اس طرح کی جو دوستیاں تھیں، جو ماحول تھا، جو مجلسیں تھیں، جو اٹھنا بیٹھنا تھا، جو اس طرح کے ان کے رابطے تھے، جانے کے بعد پھر وہی باقی، وہ لوگ منتظر ہیں، وہ تو منتظر ہیں، لیکن ہمیں اب اپنے متعلق فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو اسی پرانے طرز کے مطابق چلانا ہے، یا یہاں آ کر کے اللہ تعالیٰ نے نیکی کی جو توفیق عطا فرمائی اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی میں تبدیلی لانا ہے۔ دعائیں تو ہم خوب کرتے رہے کہ اللہ تو ہماری زندگی میں تبدیلی لا، اور دعاؤں کے بعد پھر ہم خود ہی جو ہے اسی پرانی ڈگر کے اوپر چلے جائیں گے، پھر کیسے بات بنے گی؟ اس لیے ان سارے تعلقات کو، وہ ساری کمپنیاں، وہ دوستیاں، وہ مجلسیں جو آپ کو اللہ سے دور کرنے والی تھی، ان سے بالکلیہ آپ کو اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، یہ لازم ہے۔ اس کے بغیر جو ہے آپ ان چیزوں کا اہتمام کر نہیں پائیں گے۔ جیسے میں نے کل بھی مثال دی تھی کہ چھوٹا بچہ ہے، وہ جو ہے پیشاب پاخانہ کر کے اس میں لت پت ہو گیا، اس کی ماں نے اس کو نہلا دھلا کر کے صاف پاک صاف کپڑے پہنائے، پاؤڈر لگایا، کاجل لگایا، خوبصورت بنایا، تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ بھی پھر دوبارہ پیشاب پاخانہ کر کے جیسا پہلے تھا ویسا ہی ہو گیا۔ ہمارا حال بھی ایسا ہی ہے، اسی طرح زندگی گزرتی رہی تو پھر کیا حال ہوگا؟ वो कोल्हू के बैल की तरह जहाँ से चले थे वहीं आकर के रुके। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें जो है अपने इन हालात का जायज़ा लेकर के अल्लाह तबारक व तआला के साथ हमारा जो रिश्ता और ताल्लुक कायम हुआ है उसको बरकरार रखना है, उसको और ज़्यादा मजबूत बनाना है, अपनी ज़िंदगियों को अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी वाली और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तेबा और पैरवी वाली बनाना है। हज़रत हकीमुल उम्मत नवर अल्लाह मरकदहू का एक रिसाला है जज़ाउल आमाल, हजरत ने उसमें जो है आमाल जो है उन आमाल गुनाह के काम हैं उसके क्या क्या नुकसान हैं और नेकी के काम हैं उनके क्या क्या फवाइद हैं, दुनियावी उखरवी रूहानी मादी, वो सब तफसील से बयान किए हैं। और आखिर में हजरत ने एक दो बातें उसूली बतलाई हैं और उस वो हमारे मैं उसको उमूमन सुनाता हूँ, बहुत अहम है वो, इसलिए उसको आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अदर फरमाते हैं, यूं तो जितनी ताआत हैं सब जरूरी हैं और जितनी सैयात हैं सब मुजिर हैं। जितने नेकी के काम हैं करने चाहिए, गुनाह के काम हैं वो नुकसान पहुंचाते हैं, मगर बाज आमाल जो बमंजिले उसूल के हैं ज़्यादा एहतमाम के काबिल हैं, फैलन या तरकन, यानी गोया नेकी के राह में वो उसूल की हैसियत रखते हैं, उनका हम एहतमाम करेंगे तो उनकी बरकत से अल्लाह ताला दूसरे नेक कामों की तौफीक अता फरमाएंगे, और तरकन यानी छोड़ने के एतबार से गुनाह के मामले में बाज़ गुनाह जो हैं उसूल और बुनियाद की हैसियत रखते हैं, अगर हम उनको छोड़ देंगे तो अल्लाह उसकी बरकत से दूसरे गुनाह आफियत के साथ छुड़ा देंगे, उनके एहतमाम से दूसरे अमाल की इसलाह की ज़्यादा उम्मीद है। उनको हम दो फसलों में लिखते हैं, फसल अव्वल अमाल मुफीदा का बयान, ऐसी ताआत का बयान जिनकी मुहाफजत यानि पाबंदी से उम्मीद है कि दूसरी ताआतों का सिलसिला कायम हो जाए। एक उनमें इल्म दीन का हासिल करना है, आदमी जब ताआत क्या हैं कौन से अमाल अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी के हैं वही नहीं जानता तो करेगा क्या, करने से पहले तो उसका जानना ज़रूरी है। इसलिए खा किताबों से हासिल किया जाए खा उलमा से, बल्कि किताबों से हासिल करने के बाद भी उलमा की सोहबत ज़रूरी है, और मुराद हमारी उलमा से वो उलमा हैं जो अपने इल्म पर खुद अमल करते हों और शरीयत और हकीकत के जामे हों, इत्तिबाए सुन्नत के आशिक हों, तवस्सुत पसंद हों, उनके मिजाज में एतदाल हो, इफराद तफरीद न हो। बात साले होते हैं लेकिन मिजाज में जो है इफराद होती है, गुलू होता है, ऐसों की सोहबत भी बजाय फ़ायदा पहुंचाने के उससे कुछ नुकसान पहुंचता है। इसलिए हज़रत फरमाते हैं तवस्सुत पसंद हों, इफराद और तफरीद से बचते हों, खल्क पर शफीक हों, अल्लाह की मखलूक के साथ शफकत और मोहब्बत का मामला करते हों, तासुब और इनाद यानी बेजा हिमायत और दुश्मनी उनमें न हो। ये तासुब और इनाद जो है उसकी वजह से भी आदमी बहुत सी खैर से महरूम हो जाता है और उसकी वजह से उसका फैज़ जो है ना वो जो है महदूद हो जाता है। तासुब और इनाद का मतलब यह है कि बस वही किसी की हिमायत अपने ख़ानदान की, अपनी कौम की, अपने लोगों की, अपनी पार्टी की, बेजा हिमायत। एक तो शरीयत में जहाँ हुक्म दिया हुआ अलग चीज़ है, तो बहरहाल इस वो उसमें ना हो। गो इस वक्त भी बेफजली ताला इस किस्म के उलमा बहुत हैं और हमेशा रहेंगे, जैसा हमारे सरदार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा है, ला यज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती मंसूरीन अलल हक ला यदुर्रहुम मन खदलहुम। मगर चंद बुजुर्गों का नाम तबरुकन अपने रिसाले में लिखते हैं ताकि गैर मजकूरीन को मजकूरीन पर कयास कर सकें, यानी जिनका नाम नहीं है उनको ये नाम देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और जिनकी ऐसी शान हो उनकी सोहबत से मुस्तफीद हो सके। अब حضرت تھانی رحمت اللہ علیہ نے یہ رسالہ جس زمانے میں لکھا تھا سن 1323 کے اندر غالباً کہنے گویا اس کو بھی 100 سال سے اوپر ہو گئے. اس وقت جو اکابر موجود تھے ان کے نام لکھے ہیں, حضرت حاجی امداد اللہ صاحب, حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی, حضرت مولانا ابو الحسن صاحب جامع مسجد سہارنپور کے امام, اور حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب, حضرت حاجی محمد عابد صاحب, حضرت سائیں توکل شاہ صاحب, یہ اس زمانے کے بزرگ. اب ان کے بعد تو کتنی پیڑیاں گزر گئی. تو بہرحال ہمیں اپنے زمانے کے ان اہل اللہ کے ساتھ تعلق, ایسے بزرگوں کی صحبت و خدمت جس قدر میسر ہو جائے غنیمت کبرا اور نعمت عظما ہے. اگر ہر روز ممکن نہ ہو تو ہفتے میں آدھ گھنٹہ ضرور التزام کریں, اس کی برکتیں خود دیکھ لے گا. اور ہفتے میں نہ ہو تو مہینے میں. ہم لوگ بس رمضان ٹو رمضان کے عادی ہو گئے ہیں کہ نہیں, یہ نہیں, بار بار آتے جاتے رہیں, ملاقات کرتے رہیں, آپ خود محسوس کریں گے کہ اس کی وجہ سے آپ کو کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے. اس لیے اس کی عادت ڈالیں. یہی وہ چیز ہے جس سے مداومت بھی حاصل ہوتی ہے اعمال پر, اور گناہوں سے بچنے کی قوت بھی آدمی کے اندر آتی ہے. یہ اصل ہے. ایک ان میں سے نماز ہے. جس طرح ہو سکے پانچوں وقت کی نماز پابندی سے پڑھتا رہے, اور حتی الامکان جماعت حاصل کرنے کی کوشش کرے, اور بدرجہ مجبوری, بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں, ایسے ماحول میں ہوتے ہیں ملازمت وغیرہ, جس طرح ہاتھ آئے غنیمت ہے, یعنی نماز چھوٹنی نہیں چاہیے. اس سے دربار الہی میں ایک تعلق اور رشتہ قائم رہے گا, اس کی برکت سے انشاءاللہ اس کی حالت درست رہے گی. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. قرآن میں باری تعالیٰ نے نماز کی خاصیت بتائی ہے, اس کی وجہ سے جو ہے آدمی گناہوں سے بچا رہتا ہے. ایک ان میں سے لوگوں سے کم بولنا اور کم ملنا. پہلے تفصیل بتائی تھی, قلت اختلاط مع الناس اور قلت کلام, ان دو ہی کو یہاں ذکر کیا ہے حضرت نے, اور قلت طعام اور قلت منام کو ذکر نہیں کیا. کہ ایک ان میں سے لوگوں سے کم بولنا اور کم ملنا, اور جو کچھ بولنا سوچ کر بولنا. حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بولو پہلے تولو, تولو یعنی پہلے جو بولنے جا رہے ہیں اس کا موازنہ کر لو کہ میرے اس بولنے کا کیا اثر ہوگا, اچھا یا برا, اور اس کے بعد کیا اس کے بولنے سے مجھے فائدہ پہنچتا ہے تو بولے, ورنہ خاموش رہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی سوال کرتا تھا, جواب نہیں دیتے. کسی نے پوچھا آپ کیوں جلدی جواب نہیں دیتے, کہا کہ میں سوچتا ہوں کہ بولنا مناسب ہے یا نہیں, اگر بولنا مناسب ہو تو ہی میں بولتا ہوں, ورنہ خاموش. ہزاروں آفتوں سے محفوظ رہنے کا ایک اعلیٰ درجے کا آلہ ہے, یعنی ذریعہ ہے. ایک ان میں سے محاسبہ اور مراقبہ ہے, یعنی اکثر اوقات, مراقبہ کا مطلب یعنی اکثر اوقات یہ خیال رکھے کہ میں اپنے مالک کے پیش نظر ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں, اللہ کی نگاہوں میں ہوں. جیسے کوئی آدمی کسی مکان میں تنہا ہو لیکن وہاں سی سی کیمرے لگے ہوئے ہیں, تو وہاں دنیا کی حسین ترین عورت ہوگی تو ابھی اس کو ہاتھ تو کیا دیکھے گا بھی نہیں, بزرگ بن جائے گا یوں. اس کو معلوم ہے وہ, حالانکہ یہاں کوئی نہیں ہے لیکن وہ جانتا ہے یہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں, اور جہاں اس کی اسکرین ہے بہت سارے لوگ میری حرکت کے اوپر نگرانی رکھے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ ہم پر نگرانی, علم یعلم بأن اللہ یرا, قرآن میں باری تعالیٰ پر. ہمارے بزرگ تو باقاعدہ اس آیت کا مراقبہ کراتے ہیں. آدمی جو ہے کچھ دیر یہ سوچے آنکھیں بند کر کے, علم یعلم بأن اللہ یرا, اس آیت کو سامنے رکھ کر کہ میں اللہ کی نگاہوں میں ہوں, اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. روزانہ تھوڑی تھوڑی دیر اس طرح کرے گا تو اس کی وجہ سے یہ کیفیت, کون سی, اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں, یہ ہمیشہ کے لیے ہو جائے گی. اور یہی وہ چیز ہے جو آدمی کو اللہ کی نافرمانی سے روکتی ہے. یہ اسی کو کہتے ہیں اکثر اوقات یہ خیال رکھے کہ میں اپنے مالک کے پیش نظر ہوں, میری تمام باتیں اور کام اور حالات پر اس کی نظر ہے, یہ مراقبہ ہوا. اور محاسبہ یہ ہے کہ کوئی وقت مثال کے طور پر سوتے وقت تنہا بیٹھ کر تمام دن کے اعمال یاد کر کے یوں خیال کرے کہ اس وقت میرا حساب ہو رہا ہے, میں جواب دینے سے عاجز ہوں. دن بھر کے جو ہماری حرکتیں تھیں, کام تھے, کوئی اللہ تعالیٰ مجھے پوچھے نہیں یہ تم نے کیوں کیا, اور ہم نے وہ کام ایسا غلط کیا تھا جب اس کا جواب دینے کے لیے ہمارے پاس کوئی عذر نہیں, کوئی بھی معذرت پیش کرنے سے ہم عاجز ہیں. تو یہ روزانہ اپنے دن بھر کے کاموں کا اس طرح محاسبہ کرے گا تو اس کی وجہ سے بھی گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا, نیک کام کا پر عمل کرنا آسان ہوگا. ایک ان میں سے توبہ اور استغفار ہے. توبہ استغفار کو تو لازم ہی پکڑ لو. شیطان جو ہے نا بڑا جو ہے نا ہوشیار ہے. ایک تو وہ گناہ میں ڈالتا ہے اور دوسرا وہ توبہ کرنے کا موقع آنے کر لیں گے پھر کر لیں گے. ارے بھائی توبہ میں کیا دیر لگتی ہے, ایک سیکنڈ کا کام ہے. جیسے حقیقت جو بتائی تھی دل ہی دل میں ہم سے جو غلط کام ہوا اس پر ہم کو کیا ہو, ندامت ہو, دکھ ہو. دل ہی دل میں ہم یہ طے کر لیں آئندہ کبھی اس کام کو نہیں کریں گے. چھوڑ تو دیا ہے, جو کر لیا اب ابھی اس وقت تو نہیں کر رہے ہیں, چھوٹا ہوا آئندہ نہ کرنے کا عزم کر رہے ہیں. یہ ہے توبہ. تو یہ جو گناہ ہوئے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں. گناہوں کو معاف کرانا کتنا آسان. حضرت مولانا مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے بابا نجم حسن, میں نے بھی دیکھا ہے. حضرت ہمارے حضرت کے ساتھ جب پڑھنے کے زمانے میں وہاں ہردوئی وغیرہ کے سفر میں جانا ہوتا تھا تو وہ حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پاکستان سے آتے تھے, ان کو دیکھا ہے بڑے اونچے پورے بخاری لوگوں کی طرح ڈیر ڈول والے. تو وہ نوجوانوں کو جمع کر کے کہتے تھے بیٹو شریعت تو بہت آسان ہے, دن بھر گناہ کیا ہے رات کو کیا کر لو, توبہ کر لو. مگر توبہ میں بات وہی عزم ہونا چاہیے, کیا کہ یہ گناہ پھر نہیں کرتے, یہی کرے. میں جیسا کہ کل بتایا خدا نہ خواستہ اگر ہو جائے ہماری غفلت کمزوری کی وجہ سے تو اس کی وجہ سے وہ پہلی توبہ جو ہم نے کی ہے اس پر کوئی اثر پڑتا. یہ توبہ اور استغفار تو عجیب و غریب نسخہ ہے. بڑے سے بڑے گناہ ان سے ہم اپنے نامۂ اعمال کو اسی وقت دھو کر کے پاک صاف کر سکتے ہیں. اس لیے اس کا ہر وقت ہمارے اکابر کے یہاں اس کی بڑی تاکید کی جاتی ہے. یہ اس کی عادت ڈالو توبہ اور استغفار کی, ہر وقت اس کا اہتمام ہو. اسی کو فرماتے ہیں ایک ان میں سے توبہ اور استغفار ہے. جب کوئی لغزش ہو جائے توقف نہ کرے, انتظار نہ کرے, کسی وقت یا کسی چیز کا انتظار نہ کرے, فوراً تنہائی میں جا کر سدے میں گر کر خوب معذرت کرے. اور میں تو کہتا ہوں اگر تنہائی میں جانے کا موقع نہیں ہے, سدے میں گرنے کا موقع نہیں ہے, تو جہاں ہے اسی حالت میں دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے اپنا کانٹیکٹ کر کے یہ کر لیں. اگر رونا آئے تو روئے ورنہ رونے کی صورت بنائے. یہ پانچ چیزیں ہوئیں, علم, صحبت علماء, پنجگانہ نماز, قلت مخالطت, کم میل جول, محاسبہ اور مراقبہ, اور توبہ اور استغفار. انشاءاللہ تعالی ان تمام امور پنجگانہ کی پابندی سے جو کہ کچھ مشکل بھی نہیں تمام طاعتوں کا دروازہ کھل جائے گا. تو نوٹ کر لو اس کو اور اس کی عادت بنا لو ہمیشہ کے لیے. یہ فصل بعض ان گناہوں کے بیان میں جن سے بچنا ضروری ہے, ایسے گناہوں کے بیان میں کہ ان سے بچنے سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تمام گناہوں سے نجات مل جاتی ہے. نمبر ایک ان میں سے غیبت ہے. بہت عام ہو گئی, اب میں سے ہر شخص کسی نہ کسی انداز سے اس کا شکار ہو جاتا ہے. اس سے طرح طرح کے خرابیاں دنیاوی اور آخرت کی پیدا ہوتی ہیں, جیسا کہ ظاہر ہے اس میں آج کل بہت ابتلا ہے. اس سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ بلا ضرورت شدیدہ نہ کسی کا تذکرہ کرے نہ سنے, کسی کا تذکرہ ہی نہیں کرنے کا. فلانا آدمی روک, آگے اس کا کوئی کہتے ہیں بلا ضرورت نہ کسی کا تذکرہ کرے نہ سنے, نہ اچھا نہ برا. شروعات تو اچھے تذکرے سے ہوتی ہے, سنا ہے کہ نہیں؟ وہ تو دو چار منٹ ہوا اور پھر جو اس کے اندر برائی گھسی تو وہ آدھ گھنٹہ, سنا ہے کہ نہیں؟ یہ اپنے ضروری کاموں میں مشغول رہے, تذکرہ کرے تو اپنا ہی کرے. اپنا دھندا کیا تھوڑا ہے جو اوروں کے ذکر کرنے کی فرصت اس کو ملتی ہے. ہماری اپنے حالات ایسے ہیں کہ ہمیں انہی سے نمٹنے سے فرصت نہیں ہے کہ دوسروں کا تذکرہ کر کے کیا کریں گے. ایک ان میں سے ظلم ہے, حقوق تلفی, خواہ مالی ہو کسی کے ساتھ, کسی کی بھی مالی حق تلفی, مال نہیں ہونا چاہیے, یا جانی ہو یا زبانی. مثال کے طور پر کسی کا حق مال لیا, چاہے تھوڑا یا زیادہ, کسی کو ناحق تکلیف پہنچائی یا کسی کی بے آبروئی بے عزتی کی, یہ بہت بڑا خطرناک ظلم گناہ ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ آپ نے پڑھا کہ سود کے 72 دروازے ہیں, جس میں سب سے کم جو ہے اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے, اور کسی مسلمان کی آبرو ریزی یہ سب سے خطرناک سود ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی جان, مال, عزت اور آبرو کی جو ہے اہمیت جتلانے کے لیے عجیب و غریب انداز اختیار فرمایا. صحابہ کو سوال کیا یہ کون سا جو ہے مہینہ ہے, کہا کہ ذوالحجہ. صحابہ نے پہلے تو جواب نہیں دیا, وہ سمجھے شاید کوئی آپ نام بدلیں گے. پھر آپ نے خود ہی پوچھا کیا یہ ذوالحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ تو کہا کیوں نہیں ہے. پھر پوچھا یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ اس وقت سبھی خاموش رہے. پھر آپ نے فرمایا کیا یہ یوم النہر نہیں ہے؟ کہا ہے. پھر پوچھا یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ وہاں بھی خاموش رہے اس خیال سے کہ شاید نام تبدیل فرمائے. کہا یہ کیا البلدہ, یعنی مکہ مکرمہ کا ایک نام ہے البلدہ, جیسے مدینہ کا نام المدینہ, سن رہا کہ نہیں؟ تو البلدہ, لا اقسم بهذا البلد. تو البلد جو ہے مخصوص شہر, اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے. تو کیا یہ مکہ نہیں ہے؟ کہا ہے. پھر فرمایا کہ دیکھو آج تمہاری جانیں, تمہارے مال, تمہاری عزت و آبرو ایک دوسرے پر ایسی حرام ہے جیسے اس شہر میں اس مہینے میں اس دن. ان کے ہاں کوئی آدمی اگر حرمت والے مہینوں میں مل جاوے تو باپ کا قاتل ہو تو بھی وہ اس کو ہاتھ لگاتے, حرم میں مل جاوے تو وہ باپ کا قاتل ہو تو بھی اس کو چھیڑتے. تو حضور فرماتے ہیں جو جب تم اس مہینے کی, اس شہر کی, اس دن کی اتنی یہ کرتے ہو, پوری زندگی 24 گھنٹے اور 12 مہینے ایک مسلمان کی جان, مار اور عزت و آبرو ایسی ہے جیسے یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ. بڑی اہم, آج کل بہت آسان ہو گیا لوگوں کی عزت و آبرو, غیبت کرتے ہیں, بہتان لگاتے ہیں, اور یہ واٹس ایپ نے آ کر تو کبارا ہی کر دیا. کوئی غلط بات سنتے ہیں کسی کے متعلق تو فوراً اس کو آگے چلتا کر دیتے ہیں. کسی شخصیت کے متعلق کوئی بات ہو تو اس کے اندر بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. اگر وہ بات صحیح بھی ہے تو ابھی ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اس کو آگے پہنچانے کا اہتمام. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حواریوں سے پوچھا, بتاؤ تمہارا بھائی سویا ہوا ہو اور ہوا کی وجہ سے اس کا کپڑا کھل جائے اور ستر کپڑا ہٹ جائے, ستر کھل جائے, تو تم کیا کرو گے؟ تو کہا ہم ڈھانپ دیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام, نہیں نہیں تم تو اس کو اور زیادہ کھولتے ہو. تو عرض کیا حواریوں نے کہ بھلا ایسا کون کرتا ہے؟ کہ تم کرتے ہو, تمہارے بھائی کے کسی عیب کا جب تمہارے سامنے تذکرہ ہوتا ہے تو تم لوگوں میں اس کو پھیلاتے ہو. یہ اس کو ننگا کرنا نہیں ہے تو اور کیا. اس لیے بہت زیادہ اس سے بچنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال یہ ظلم چاہے جانی ہو مالی ہو یا عزت و آبرو ہو زبانی ہو ہاتھ سے ہو, ایک ان میں سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا تکبر, اور اوروں کو حقیر سمجھنا. ظلم اور غیبت وغیرہ اسی سے پیدا ہوتے ہیں, اور بھی خرابیاں اس سے پیدا ہوتی ہیں, کینہ حسد غضب وغیرہ. یہ تکبر ہی کے نتیجے میں یہ تکبر. حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر, جس کے دل میں ایک ذرہ برابر تکبر ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا. ایک آدمی نے پوچھا, یا رسول اللہ ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا وناله حسنا, ایک آدمی ہے جو یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو, جوتے اچھے ہوں. ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے میں اچھا لباس پہنوں, اچھے جوتے پہنوں. تو عام طور پر لوگ اس کو تکبر سمجھتے ہیں. وہ اس کے سوال کرنے کا مقصد کیا, یہ تھا کہ یہ تکبر ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ تعالیٰ جمیل ہیں, خوبصورت ہیں, خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. یہ تکبر نہیں ہے. تکبر تو الکبر بطر الحق و غمت الناس, دو باتیں. حق کا انکار, ہمارے میں اندر کوئی کوتا ہی ہے, کسی نے دین بھائی صاحب آپ کے اندر یہ نہ نہیں, ہمارا دل کہتا ہے کہ ہے لیکن مانتے نہیں. قبول کرنے کے لیے ایک عام مثال, اپنی کوتا ہی جاننے کے باوجود کسی کی نشاندہی کرنے کے بعد بھی اس کا اقرار نہ کرنا, یہ علامت ہے کس کی, تکبر. بطر الحق, حق کا انکار. وغمت الناس, اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. کسی کو حقیر نہ سمجھے, کسی کو حقیر سمجھنا بہت خطرناک ہے. المسلم وکل مسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے, خود بھی اس کی حق تلفی نہیں کرتا, ظلم نہیں کرتا, اور کوئی دوسرا کر رہا ہو تو اس کی مدد کرے گا, اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. ولا یحقرہ, اور اس کو حقیر نہیں سمجھتا. اسی حدیث میں آگے حضور کا ارشاد ہے, بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم, ایک مسلمان کی برائی کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو کیا سمجھے, کس بنیاد پر ہم حقیر سمجھتے ہیں. اس کی ظاہری حالت کو مت دیکھو, اندر دل کی کیفیت کیا ہے میں اور آپ جانتے نہیں ہیں. اور اس تحقیر کی وجہ سے پتہ نہیں آدمی کن کن آزمائشوں میں پڑتا ہے. علامہ محمد ابن سعد جن کی طبقات ہے, انہوں نے لکھا ہے کہ حجت الوداع کے موقع پر عرفات کے اندر سورج غروب ہو گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اٹھنی پر سوار روانہ ہونے کے لیے, لیکن ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ آپ کو کسی کا انتظار ہے, اس لیے آپ رکے ہوئے ہیں. اس وقت یمن کے شاہی گھرانے کے لوگ آپ کے پاس تھے, وہ بھی سوچ رہے تھے اس کا انتظار ہے کون ہے پتا نہیں. اتنے میں حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنی کسی ضرورت کے لیے کہیں گئے ہوئے تھے, وہ آگے فوراً حضور نے ان کو اپنے پیچھے بٹھایا, اور ان حضرت اسامہ کو جب دیکھا نا تو ان کا جو ہے نا رنگ وہ سیاہ تھا, سانولے رنگ کا ایک نوجوان چپٹی ناک والا. تو وہ یمن والے آپس میں کہنے لگے, ارے ان کی وجہ سے ہم کو روکا گیا تھا, ان کو حقیر سمجھا. حضرت عروہ ابن زبیر فرماتے ہیں, فلذا کفر اہل الیمن من اجل ذا, اس جملے کی وجہ سے یمن والے اس آزمائش میں ارتداد والی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ارتداد کا جو فتنہ پھیلا اور بہت سارے لوگ اس میں جو ہے مبتلا ہوئے, یمن کے جو قبائل اس کا شکار ہوئے تھے وہ اس جملے کی وجہ سے. آدمی ایک جملہ بولتا ہے بڑی آزمائشوں میں پڑتا ہے. ہمیں کسی کے اوپر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, ہمیں تو ہمارے یہاں ایک عام عادت ہو گئی, کسی کو کسی برائی کے متعلق فوراً اس پر تبصرہ کر دیتے ہیں. آپ نے حدیث سنی ہوگی جو آپ کو نماز کے بعد سنائی جاتی ہے, کسی نے کسی مومن کے کسی گناہ پر ہار دلائی. ایک مومن نے گناہ, وہ اپنے اس گناہ سے توبہ کر چکا ہے, اس پر ہار دلائی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک کہ وہ خود ہار دلانے والا اس گناہ میں مبتلا نہیں ہوگا وہاں تک اس کو موت نہیں آئے گی. اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو ان مصیبتوں میں نہ ڈالو. سننا ہے کہ ہمارے اوپر آنے والے ایسے حالات عام طور پر ہماری انہی بے احتیاطیوں کا نتیجہ ہوتا ہے. خاص کر کے جو لوگ اس طرح کی باتیں بولنے کے عادی ہوتے ہیں وہ سوچتے نہیں میری زبان سے کیا نکل رہا ہے. اس لیے ایسی باتوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. ایک ان میں سے غصہ ہے, کبھی یاد نہیں کہ غصہ کر کے پچھتائے نہ ہو, کیونکہ حالت غضب میں قوت عقلیہ مغلوب ہو جاتی ہے, عقل مغلوب ہو جاتی ہے, تو جو کام بھی اس وقت کرو گے عقل کے خلاف ہوگا, اور جو بات نہ کہنے کی ہے وہ نکل گئی زبان سے, جو کام نہ کرنے کا ہے وہ ہو گیا. بعد میں غصہ اترنے کے جس کا کوئی تدارک نہیں ہو سکتا, کبھی کبھی عمرہ بھر کے لیے صدمے میں گرفتاری ہو جاتی ہے. یعنی غصے میں کی ہوئی حرکت کا نقصان پوری زندگی کیا کرنا پڑتا ہے, بھگتنا پڑتا ہے, تلافی نہیں ہوتی. اس لیے غصے سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور ایک ان میں سے غیر محرم عورت یا مرد سے کسی قسم کا تعلق رکھنا, خواہ اس کو دیکھنا یا اس سے دل خوش کرنے کے لیے ہم کلام ہونا. بعض لوگ اسی لیے بات کرتے ہیں نامحرم عورتوں سے, بیرش لڑکوں سے, ذرا مزہ آتا ہے ان سے بات کرنے کے لیے, یہ دل خوش کرنے کے لیے, یا تنہائی میں ان کے پاس بیٹھنا, یا ان کی پسند کے طبع کے موافق ان کو خوش کرنے کے لیے اپنی وضع یا کلام کو آہستہ اور نرم کرنا, اس کو اچھا لگے اس لیے ہم نے یہ لباس پہنا, یہ جوڑا پہنا. باتیں ذرا جو ہے چکنی چپڑی جو ہے مسکا والی کر لی اس کو خوش کرنے کے لیے, تاکہ وہ ذرا وہ خوش ہو جائے, مزہ آ جائے. یہ بہت خطرناک چیز حضرت فرماتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں میں سچ عرض کرتا ہوں کہ اس تعلق سے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور جو مصیبتیں آتی ہیں یہ احاطۂ تحریر سے خارج ہیں. اتنی مصیبتیں ہیں کہ اس کو نہیں لکھا جا سکتا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بہت اہم ہے. آج کل جو عام طور پر ہمارا طبقہ جو اپنی عبادتوں کے فوائد سے محروم ہے, اس کا ایک سبب یہ بھی ہے, یہ نامحرموں سے اختلاط یا بدنگاہی, ان کو دیکھنا, ان کے ساتھ بات چیت کرنا, یہ بہت بڑا خطرناک گناہ ہے. پہلے بھی میں نے بتلایا تھا کہ طاعت کا نور اس کی وجہ سے سلب ہو جاتا ہے, یہ اس لیے اس کا خاص اہتمام ہونا چاہیے. اور انشاءاللہ کسی رسالے میں ضمناً اس کو کسی قدر زیادہ لکھنے کا ارادہ ہے. خیر, ایک ان میں سے طعام مشتبہ یا حرام کھانا ہے, حرام غذا, یعنی حرام طریقے سے کمائے ہوئے پیسوں سے جو کھانا خریدا گیا ہے وہ, یا اشتباہ والا شبہ ہو جس کے اندر حرمت کا, وہ ایسا کھانا, یہ بھی گویا بہت برائیوں کی جڑ ہوا کرتا ہے. اس سے تمام ظلمات اور قدرات نفسانیہ پیدا ہوتی ہیں, کیونکہ غذا اسی سے بن کر تمام اعضاء اور رگوں میں پھیلتی ہے. بس جیسی غذا ہوگی ویسا ہی اثر تمام اعضاء میں پیدا ہوگا, اور ویسے ہی آپ افعال ان سے سرزد ہوں گے. یہ چھ گناہ ہیں جن سے اکثر گناہ پیدا ہوتے ہیں, ان کے چھوڑنے سے انشاءاللہ اور گناہوں کا چھوڑنا بہت آسان ہو جائے گا, بلکہ امید ہے کہ خود بخود دوسرے گناہ چھوٹ جائیں گے. اللہم وفقنا. بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو ہمارے اکابر کی تحریف اور مداحے انہی کی زبان میں آپ کو پڑھ کر کے سنائی. ہمیں اپنی زندگیوں کو درست کرنے کے لیے ان کا اہتمام کرنا ہے. دیکھو دنیا کی یہ زندگی ہمیں ہمیشہ کی نہیں ہے. ہمارا نوجوان طبقہ جب اپنی خواہشات پر عمل کرنے پر آتا ہے تو اس کو یاد نہیں رہتا, اس کو یہ خیال نہیں آتا کہ مجھے ہمیشہ نہیں رہنا اس دنیا کے اندر, بلکہ موت آنے والی ہے. ارے موت تو آئے گی اور آخرت کا مزہ تو بعد میں دیکھیں گے, آخرت کی سزا. دنیا ہی کے اندر اللہ تعالیٰ زندگی کے آخری دور میں ایسے حالات سے دوچار کرتے ہیں ایسے لوگوں کو کہ دنیا دیکھ کر عبرت حاصل کرتے ہیں. جو لوگ اپنی شہوات کے غلام بنتے ہیں دنیا ہی میں ایسی ایسی بیماریاں, ایسی ایسی پریشانیاں کہ کوئی اس کے کسی کے پاس اس کا حل نہیں ہے. اس لیے ہمیں اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا ہے ایک مومن ہونے کے ناطے سے. بھئی کوئی سن سمجھے کہ بھئی ایمان ہے جنت میں جائیں گے, لیکن بھئی گناہ اگر کیے ہیں تو ان گناہوں کی سزا بھگتے بغیر جنت میں جا سکتے؟ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کی غلاظتوں کے ساتھ جنت میں جانے نہیں دے گی. اس لیے یا تو دنیا ہی میں توبہ کرو اور اپنے آپ کو ان گناہوں سے کیا کر لو, پاک کر لو, تو وہاں پھر جو ہے آپ کو بھٹی میں ڈالنے کی نوبت نہیں آئے گی. اور اگر یہاں اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کیا تو پھر اللہ تعالیٰ وہاں بھٹی میں ڈال کے پاک صاف کریں گے, پھر بھیجیں گے, اس کے بغیر نہیں بھیجیں گے. اس لیے ان برائیوں سے اپنے آپ کو چھڑانا تو لازم ہی ہے. یہاں کا مجاہدہ, یہاں کی مشقتیں, یہاں ان گناہوں کو چھوڑنے کے لیے اٹھائی ہوئی تکلیفیں آسان ہیں ان عذابوں کے مقابلے میں جو وہاں بھگتنے پڑیں گے. آپ پڑھتے ہیں جہنم کے عذاب کا کیا حال ہوتا ہے, اس لیے ضرورت ہے کہ یہیں بھائی نمٹا رہے. اللہ مجھے توفیق دے دے کہ میں دنیا ہی میں اپنے آپ کو گناہوں سے کیا کر لوں, پاک اور صاف کر لوں. گناہوں کا ارتکاب ہونا ہی نہیں چاہیے. ایک بندے مومن کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ قصدن کسی گناہ کا ارتکاب کرے. اگر ہو بھی جاتا ہے تو گویا غفلت کی وجہ سے, سمجھایا کہ نہیں, غیر گویا اختیاری طور پر. اور ہو جاوے تو بھی جب تک کہ توبہ نہ کرے وہاں تک اپنے آپ کو پاک صاف نہ کرے, توبہ کر کے فوراً پاک صاف کرے وہاں تک چین نہ آئے, ایسا مزاج بنا لے. اپنے آپ کو ہر قسم کے گناہوں سے بچانا ہے, اور اگر خدا نخواستہ ہو گیا تو فوراً توبہ کر کے اپنے آپ کو اس سے پاک صاف کرنا ہے. اس طرح کی زندگی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو باتیں بتلائی ان پر عمل کا اللہ ہمیں اہتمام نصیب فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ. یہی نصیحت ہے, یہی وصیت ہے جو آپ کو پڑھ کر کے سنائی, اسی پر ہمیں عمل کرنا ہے. انشاءاللہ اسی میں ہماری کامیابی.